إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت رمضان کا مہینہ جتنے شوق کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ ہم نے استقبال کیا ابھی چند دنوں میں بڑے غم کے ساتھ ہمیں رخصت کرنا پڑ رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی یہ موسم ثواب کمانے کا موسم گناہوں کو مٹانے کا موسم اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مرادیں مانگنے کا موسم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار اس کی توفیق کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے 6 مہینے وہ دعا کرتے کہ اے اللہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرما ماہ رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرما اور رمضان میں پوری طریقے سے عبادت میں لگ جاتے اور رمضان کے مہینے کے بعد دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما تو میرے بزرگو چند دن رہ گئے ہیں اور سلف صالحین نے شب قدر کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ 27ویں رات رمضان کی 27ویں رات اس میں زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کلام پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر آتے ہیں سارے کاموں کو ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اتر کر آتے ہیں سلام انہی حتی مطلع الفجر یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے یہ فجر کے طلوع تک ہے صبح تک ہے میرے بزرگوں اس رات کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات میں ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی علماء نے کہا اس کی تفسیر میں کہ سال بھر کا جو بجٹ ہوتا ہے سال بھر کی جو تقدیر ہوتی ہے انسان کی زندگی اور اس کے موت کی انسان کے کمانے کی اور اس کی محرومیت کی اور انسان کے اچھے اور برے کی پیدا ہونے کی اور موت کی ان سارے ریکارڈ ساری تقدیر سال بھر کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس رات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تاکہ یہ رات نصیب ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پورے طریقے سے مصروف ہو جاتے, بیویوں سے تعلق نہیں رکھتے, عورتوں کو گھر والوں کو جگاتے کہ اس رات کو پانے کے لیے تم لوگ کوشش کرو. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے, تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے. شب قدر کون سی رات ہے, اس سلسلے میں علماء کے 40 پر 6 اقوال ہیں, 46 اقوال ہیں, لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27 رات یہ شب قدر ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ شب قدر 27 رات ہے. بہرحال جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیں چاہیے کہ آخری 10 راتوں میں یا کم از کم آخری 7 راتوں میں اس رات کو ہم تلاش کریں اور اس کی عبادت کے لیے کوشش کریں, پوری تیاری کریں. اور خاص طور پر 27 رات, چونکہ اکثر علماء کی نظر میں یہ 27 رات شب قدر کی رات ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بزرگوں, اس رات میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس رات میں ہم بجائے اس کے کہ ہم شاپنگ میں گزاریں, بجائے اس کے کہ بیکار باتوں میں گزاریں, غیبت میں اور گالی گلوچ میں گزاریں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر مغرب سے لے کر فجر تک, جی مغرب سے لے کر فجر تک, مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے, سورج کے غروب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کا مطلب آدھی رات کے بعد, نہیں, اس میں شک نہیں کہ آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہت ہی مبارک وقت ہے, جی, اور خاص طور پر دو بجے کے بعد, یعنی آخری رات کا تیسرا حصہ, رات کا تیسرا حصہ جو ہے یہ بہت ہی مبارک وقت ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں اترتا ہے. وہ کیسے اترتا ہے اللہ ہی جانتا ہے, اس کی صفات اور اس کی عظمت کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن ہمیں حکم ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس ہر رات, جی دنیا کے دنوں میں راتوں میں ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ رہتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں اترتا ہے اور کہتا ہے, ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی جو مجھ سے اپنی ضرورت مانگے میں اس کی ضرورت پوری کروں, ہے کوئی جو مجھ سے اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں. تو اللہ تعالیٰ خود دنیاوی آسمان میں اتر کر اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے. تو میرے بزرگوں, کیسی محرومی ہوگی جو لوگ ایسی مبارک راتوں سے محروم رہتے ہیں اور ایسی مبارک راتیں اور مبارک لمحے ان کو نصیب نہیں ہوتے ہیں, یہ کتنی بڑی محرومیت کی بات ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا, جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ بڑے خیر سے محروم ہو گیا, بڑی برکتوں سے محروم ہو گیا, وہ دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم ہو گیا. ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دعا کے آداب ہیں کہ آدمی اخلاص کے ساتھ دعا کرے اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے, گڑ گڑا کر دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے دعا کرے. اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں, لیکن بندہ جب عاجزی کا اظہار کرتا ہے, بندہ جب زبان کے ساتھ دل اس کا ساتھ دیتا ہے اور آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں, تو ایسے موقع پر تنہائی میں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, آپ لوگ بھی شاہد ہیں کہ کتنے ایسے لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا, کتنے ایسے لمحات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہماری دعا کا قبول کرنا یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ ایک ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے, ہماری دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے, ہماری بے کسی کو سمجھتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو پوری قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے, ڈلمل یقین کے ساتھ نہیں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, ایسا نہیں, بلکہ پورے یقین کے ساتھ. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں سورہ فاتحہ ہے, سورہ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص ہے, اور اسی طریقے سے سورہ حشر کے آخری آیتیں ہیں, اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی تعریف کی ہے یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیسے طریقہ تھا, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اے اللہ تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو سب سے اوپر ہے تو سب سے غالب ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں, وانت الباطن فلیس دونک شیء, تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کی باریکی کو جانتا ہے تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتے. جی بے شمار احادیث میں جی اللہم انت الحق قولک حق والساعة حق والجنة حق والنار حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہ اے اللہ تو برحق ہے تو سچا ہے تیرا وجود سچا ہے تیری خدائی سچی ہے قیامت سچی ہے جنت برحق ہے دوزخ برحق ہے رسول برحق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام یہ سب کے سب برحق ہیں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان اپنے عمل اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے جی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی شمار کر لے ہمارا نام بھی لکھ لے. تو اس طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا عام دعاؤں میں دعا وہ معلق ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے چاہیے, اور بہترین درود درود ابراہیم ہی ہے جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں تشہد میں جو پڑھتے ہیں یہ سب سے بہترین درود ہے. جی اس درود کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اپنی حاجتیں آپ مانگے اپنی زبان میں مانگے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو مانگے. لیکن ان دعاؤں کو مانگتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس دعا کو جو ہم مانگ رہے ہیں. جی ایسی بات نہیں کہ ہم سمجھے بغیر ہم پڑھ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ بعض دعائیں بعض خاص حالات کے لیے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مکے میں بعض لوگ رہتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا, اے اللہ کہ ہمیں اس ظالم شہر سے ہمیں نکال دے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, ایسے لوگوں کے لیے دعا ہے. جی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جی دعا کرتا ہے, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ مجھے مسکینیت کی حالت میں غربت کی حالت میں مجھے زندہ رکھ, غربت کی حالت میں مجھے موت دے, اور غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن فقیروں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ مجھے قیامت کے دن زندہ کر میدان حشر میں جمع کر. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا. اس دنیا کی دولت کی آپ نے کبھی خواہش نہیں کی. جبریل امین آپ کے پاس آئے آپ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے, چاہے تو آپ نبی اور بادشاہ بن کر رہیں جیسا کہ داؤد علیہ السلام تھے سلیمان علیہ السلام تھے, اس طریقے سے آپ بھی نبی اور بادشاہ بن کر رہیں, چاہے تو آپ نبی اور معمولی بندہ بن کر رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرا دیا, کہا کہ نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے آخرت چاہیے مجھے آخرت چاہیے مجھے آخرت میں وہ مقام چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معمولی بندہ اور نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ٹھیک ہے, لیکن ہم میں کا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کروڑ پتی بنے, اور کروڑ پتی بننے کے ساتھ یہ دعا بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اس کی خواہش ہے کہ وہ کروڑ پتی بنے, اور لیکن وہ دعا کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں موت دے. تو دونوں بالکل ٹکراتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے, اس کے میننگ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور اگر اس رات کے لیے ہم جن دعاؤں کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں کتابوں سے ان کو ٹک کر لیں کہ یہ دعا میں پڑھنا چاہیے سمجھ کر, اور رات میں بیٹھ کر مبارک اوقات میں دعا کرتا ہے تو واقعی یہ کرنی چاہیے, اور اس رات کے لیے وہ ہوم ورک ہونا چاہیے, اس رات کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے, اور اس رات کے لیے باقاعدہ تیاری ہونی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے, مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس رات میں ہم ادا کریں, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کریں. ایسا نہیں کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں قیام الليل پڑھتے ہیں اور عشاء کی جماعت ہم سے چھوٹ گئی, ایسا نہیں ہونی چاہیے. جماعت جو فرض نماز ہے اس کا الگ مقام ہے اور نفل نماز ہے اس کا الگ مقام ہے. عشاء کی نماز کسی بھی حالت سے نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر کوئی کام ہے تو آئیے عشاء کی نماز پڑھیے پھر چلے جائیے اور پھر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد آئیے. لیکن جماعت فرض نماز عشاء کی نماز ہرگز جماعت سے چھٹنی نہیں چاہیے, اس کا خیال رکھیں. پھر اسی طریقے سے ان راتوں میں میرے بھائیو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اگر ہم نے اس رات میں اس مہینے میں رمضان کے اس مہینے میں قرآن کریم کو ایک بار بھی ختم نہیں کیا ہے جی, ہمیں کم از کم یہ دو تین رات جو رہ گئے ہیں اس میں ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم قرآن کریم کو پڑھ کر ختم کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ تین دن کم از کم قرآن پڑھنا قرآن ختم کر سکتے ہیں, تین دن کم سے کم مدت. بعض لوگ ایسی راتوں میں شبینہ نماز پڑھتے ہیں جس میں پوری رات ایک رات مکمل طور پر قرآن ختم کرتے ہیں. اب وہ کیسا قرآن ختم کرتے ہیں, یعلمون اور تعلمون پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, پڑھنے والا بھی نہیں سمجھتا ہے سننے والا بھی نہیں سمجھتا ہے جی. حدیث میں آتا ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ایسی بدعات و خرافات سے ہم دور رہیں. البتہ ہم رات کی نماز کے لیے کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, 10 رکعت پڑھیں, 8 رکعت پڑھیں, 20 پڑھیں, 40 پڑھیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جتنے بھی پڑھیں اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے, رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے جی. رات کی نماز کے لیے جیسا کہ علماء نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اجماع نقل کیا, امت کا اجماع ہے کہ رات کی نمازوں کے لیے, ان میں رمضان کی راتیں بھی ہیں, امت کا علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ کوئی فکس نمبر نہیں ہے, نہ منیمم کوئی نمبر ہے نہ میکسیمم کوئی نمبر ہے, جو چاہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے بہترین نماز. اگر ویسی نماز پڑھیں گے تو ہم 8 رکعت سے زیادہ پڑھ نہیں پائیں گے, یا 10 رکعت سے وتر کے ساتھ 11 اور 13 کے علاوہ ہم زیادہ نہیں پڑھ پائیں گے. 1 رکعت میں 5 پارے, 1 رکعت میں 5 پارے. ہم 1 گھنٹے میں مشکل سے 1 پارا پڑھتے ہیں تراویوں میں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 5 پارے. اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت مانگتے تھے, دوزخ کا ذکر آتا ہے تو دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی, اس میں شک نہیں. آپ کی نماز سے بہتر کوئی نماز نہیں. میرے مبارک ان مبارک دنوں میں, ان مبارک راتوں میں میرے بزرگوں بھائیوں, ہمیں جو کرنے کا کام ہے کہ وہ اپنے دل سے ہم کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ ہو تو نکال دیں, کینہ کپٹ نکال دیں, کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض و عداوت نکال دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو صاف کریں. اور یہ خود بڑی عبادت ہے, کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ ہے, کوئی بغض و عداوت ہے, ذاتی دشمنی ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو چھوڑ دو, ان کے معاملے کو چھوڑ دو. تو لہٰذا اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے, اور ان مبارک دنوں میں, ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق کے لیے اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے جی, تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقات و خیرات کو بھی ہمیں قبول فرما لے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا کرے, تو بہت ہی مبارک چیز ہے کہ مغرب کے بعد جی ہماری عبادتوں سے پہلے ہم کچھ صدقات و خیرات کریں, غریبوں میں کچھ پیسے دیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تلاوت کلام پاک, قرآن کریم میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا جی, نفل نمازیں, دعائیں وقفے وقفے سے ہوتے رہنا چاہیے. یہ چند گھنٹے ہیں میرے بھائیوں, چند لمحات ہیں, ان چند گھنٹوں کو, چند لمحوں کو جتنا آپ سمیٹ سکتے ہیں جی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے برابر خرچ کر رہا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں یقین کے ساتھ جی, عبوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں, عید کا دن, عید کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عید کے 1 یا 2 دن پہلے زکات الفطر دینا چاہیے. زکات الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینے کا حکم دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اس کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے جی. گھر میں لڑکے چھوٹے ہیں, بڑے ہیں جی, جو بھی ہیں, جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی جی ان کی طرف سے بھی زکات الفطر دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر غلے کی شکل میں نکالنے کا حکم دیا. اس زمانے میں جو غلے تھے کھجور اور پنیر, اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں تھیں ان میں جو گہوں, جی تو ہمیں چاہیے کہ غلے ہی کی شکل میں نکالیں. جیسا کہ علماء کا یہ خیال ہے کہ پیسے کی شکل میں نہیں دینا چاہیے بلکہ غلے کی شکل ہی میں دینا چاہیے. ہاں اگر آپ کسی بستی کو بھیج رہے ہیں پیسے کی شکل میں بھیج رہے ہیں اور اس بستی والے وہاں پیسے پہنچنے کے بعد وہ لوگ اس کو غلے کی شکل میں دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ عید کی نماز سے پہلے پہنچنی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے مستحق لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے. عید کی نماز کے بعد جو ہوگا وہ عام صدقہ ہوگا, وہ زکاۃ الفطر نہیں ہوگا. رمضان میں جن لوگوں کا انتقال ہوا ان لوگوں پر زکاۃ الفطر نہیں ہے, ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی طرف سے زکاۃ الفطر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو لوگ اس کا وقت, جو فرض ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے عید سے پہلے کا وقت, عید کی نماز سے پہلے کا وقت, یہ سب سے افضل ترین وقت ہے زکاۃ الفطر نکالنے کا. تو علماء نے کہا کہ عید کی نماز سے پہلے جو زندہ ہیں جی ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی طرف سے یہ زکاۃ الفطر ادا ہونی چاہیے. اگر اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا رمضان کے مہینے میں تو اس کی طرف سے زکاۃ الفطر صدقہ فطر دینے کی ضرورت نہیں. صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ایک سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ سا کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء سعودی عرب کی جو اسٹینڈرڈ فتویٰ کمیٹی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ 3 کلو ہے اور ہندوستان کے علماء 2.5 کلو کہتے ہیں. تو بہرحال اگر بہتر یہ ہے کہ 3 کلو وہ غلہ, وہ چاول یا وہ گیہوں جو ہم کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں جو غریب کھاتے ہیں ان کے حساب سے دیں گے, نہیں. ہم جو کھاتے ہیں جی ہماری جو کوالٹی ہے کھانے کی, ہمارے چاول کے گیہوں کی, وہ کوالٹی کے حساب سے دینا چاہیے. یہ جو ہے ایک روزے دار کے غلطیوں کے کفارے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, جو بیکار باتیں ہو جاتی ہیں, ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے. میرے بزرگوں ان مبارک راتوں میں جو کہ بہت ہی مختصر رہ گئے ہیں, ہمیں سب سے بڑا کام جو کرنا چاہیے وہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, ہماری گناہوں کا احتساب کرنا چاہیے, تنہائی میں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, کیا گناہ ہو رہے ہیں, کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں جو زندہ ہیں, کیا ہمارے رشتہ دار, ایسا تو نہیں کوئی ایسے رشتہ دار سے ہم نے تعلق کاٹ لیا ہے, جی دنیا کے مسئلے کے لیے ہم بات چیت ہم سے بالکل ایک مسلمان بھائی سے ختم کیے ہوئے ہیں. یہ سب احتساب کرنے کی ضرورت ہے, ہماری زندگی میں کیا عمل رہا ہے, ورنہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں, اتنے دن محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. علماء نے کہا کہ 30 دن ہم روزہ رکھتے ہیں, 30 دن ہم برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, 30 دن اپنے نفس کو باندھ کر کے رکھتے ہیں. اگر کسی جانور کو اس سے کم مدت میں باندھ کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی عادت پڑ جائے گی اسی چیز کی جو ان دنوں میں اس کی عادت پڑی. لیکن افسوس ہم انسانوں پر کئی سال ہم پر گزرتے ہیں, اور رمضان کے بعد ہماری وہی پرانی حالت ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص جی اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی عادت نہیں ہے, اس کو توبہ کرنا چاہیے, اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. علماء نے کہا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونا چاہیے, اور یہاں تک کہا کہ اگر بیوی نماز پڑھ رہی ہے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نعوذ باللہ. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. تو توبہ کرنا چاہیے. اگر ہم سود کا مال کھا رہے ہیں, اگر ہم غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں جی ناجائز طریقے سے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ہے توبہ کے دن. اگر انسان ان راتوں میں ان دنوں میں اگر توبہ نہ کرے, بتائیے کن راتوں میں اور کن دنوں میں توبہ کرنے کی توفیق ہوگی, بڑی محرومیت ہوگی, بڑی بدنصیبی ہوگی اگر ہم نعوذ باللہ ان دنوں میں بھی ان راتوں میں بھی اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی قریب ہے, جس میں فرشتے زمین میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جبریل امین اترے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بڑا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اور ایک قدم آگے بڑھیں 10 قدم اللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا, چل کر جائیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا. عید کے موقع پر میرے بزرگوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو غلطیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ عورتیں خوشبو لگا کر پھول لگا کر جی گھر کے باہر نکلتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلتی ہیں وہ عورتیں زانیاں ہیں, نعوذ باللہ, زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم مسلمان عورتیں عید کے لیے یا مسجد کے لیے یا گھر کے باہر نکلتے ہیں تو خوشبو لگا کر نکلیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ مہندی لگاتے ہیں، مہندی عورتوں کو لگانا چاہیے، یہ سنت ہے عورتوں کے لیے، لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی بے حرمتی کی بات ہے، یہ کتنی نعوذ باللہ بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان عورت، نوجوان عورت، اپنا ہاتھ مہندی لگانے کے لیے ایسے ایک ناجنبی مرد کے ہاتھ پہ پھانس دیتی ہے کہ وہ اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کر مہندی لگاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی عیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور وہ مرد جو ایسی چیزوں پر کو اپنی عورتوں کو چھوڑتے ہیں وہ بے غیرت ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا، بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کی جن کے عورتوں کے ہاتھ کو ایک اجنبی مرد، ایک نامرد، ایک دوسرا آدمی پکڑتا ہے اور اس کے پکڑ کر مہندی لگاتا ہے۔ جی نعوذ باللہ، کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ عید کے موقع پر کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں، عید کے موقع پر داڑھی مڑایا جاتا ہے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے مختلف الفاظ میں بتایا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی چھوڑو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو فل رکھو، وفرو اوفرو ارخو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود والمجوس، یہود اور مجوسی کی مخالفت کرو، لیکن جہاں ہم اپنی سرے کو، بال کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں وہاں ہم اپنی داڑھی بھی جو ہے اس کے حجام کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر ہی ہم اس دنیا اور اس آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، غیر مسلم کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ عورتوں کو بھیج کر اپنی کرسچینٹی کو پھیلا سکتے ہیں، جی وہ رشوت اور سود اور قتل و غارت کے ذریعے اپنے دین کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن اسلام اگر پھیل سکتا ہے تو صرف اسلامی کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ مسلمان اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف اسلام کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے سربلندی عطا کی ہے۔ وَإِن طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہم عزت تلاش کریں گے، سربلندی تلاش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر غیر اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانا، جی یہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ ایک اجنبی عورت ہاتھ ملائے، مسافہ کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ سالی ہو، اپنی خاص اپنی سگی رشتہ دار میں آتی ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو مر چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت نصیب فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو ایمان پر زندہ رکھے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے، فلسطین، غزہ اور عراق اور ایران، ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، سیریا، جہاں بھی ہمارے مسلمان ہیں، جہاں پر قرآن اور حدیث پر عمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو، ان کی تدبیروں کو، ان کی بربادی کا سبب بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈالے، ان کے درمیان اختلاف کو ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے پلاننگ کو، اللہ تعالیٰ ان کی بربادی کی پلاننگ بنا دے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم وأكبر.